وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محترم صاحبزادہ صاحب معزز علماء کرام سامعین اجلاس رات کے 11 بج چکے ہیں یوں سمجھیے کہ رات کا وہ حصہ کہ جس حصے میں انسان بقائمی ہوش و حواس صحیح گفتگو کر سکتا ہے یا سن سکتا ہے وہ تقریباً گزر گیا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں بعد نیند ستائے, آپ پہ نیند کا غلبہ ہو, اور آپ جلسہ سے اٹھ کے جانے کی کوشش فرمائیں. آپ دن کو کنونشن رہا جس میں جمعیت کے صوبائی رہنماؤں نے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب مدثر حضرت مولانا امیر حسین شاہ صاحب گیلانی مدس اللہ صاحب زادہ عزیز احمد صاحب مدس اللہ وغیرہ حضرات نے خطاب کیا جماعتی کارکنوں سے, جس خطاب سے اور آپ سے گزارشات آپ سے گفتگو کرنے سے میں محروم رہا. اب بھی مجھ سے پہلے جمعیت کے تمام صوبائی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ برادر محترم مورخ اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء الرحمان صاحب فاروقی نہایت ہی ولولہ انگیز اور معلوماتی خطاب فرما گئے, میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ میں بھی چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں. آپ دعا کریں گے رب العالمین فضل فرمائے گا تو میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. آج کی کانفرنس, آج کا یہ اجتماع ختم نبوت کانفرنس کے مقدس عنوان سے معنون کیا گیا ہے, اور جمعیت علماء اسلام ضلع خوشاب کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے. جس ذات سے نبوت ختم ہوئی ہے وہ ذات کمالات کے لحاظ سے، فضائل اور مناقب کے لحاظ سے، علم و فہم کے لحاظ سے، عفت عصمت اور دیانت کے لحاظ سے اللہ کی پوری مخلوق میں اپنی مثال آپ ہے، اس کا ان تمام کمالات میں کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ یہ عظیم ذات آج سے 14 صدی پیشتر عرب کی سنگلاخ وادیوں میں پیدا ہوئی، قریشی خاندان میں اس ذات نے جنم لیا۔ چالیس سال کا عرصہ اس مقدس اور منزہ ہستی نے انتہائی تباہ کن ماحول اور معاشرے میں گزار دیا، اور بڑی پاک دامنی کے ساتھ گزارا۔ چالیس سال کے بعد اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی نبوت اور رسالت کے لیے متعدد دلائل پیش کی، اور اتنے وزنی دلائل پیش کیے کہ جن کا توڑ، جن کا جواب اس معصوم ذات کے دشمن کے پاس نہ اس وقت تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ پیش کی کہ میں 40 سال سے تمہارے ماحول اور معاشرے میں رہ رہا ہوں، میری زندگی کے کسی لمحے پہ تمہیں اگر اعتراض ہے تو پیش کرو۔ چالیس سال کس ماحول میں گزارے تھے؟ اس ماحول میں جس میں شراب بلا روک ٹوک پی جاتی تھی، برائی بے حیائی اپنے عروج پر تھی، چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں عام تھیں، غرضے کے ہر قسم کی برائی اس ماحول اور معاشرے میں موجود تھی۔ اس ماحول میں 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اعلان کیا کہ اگر تمہیں میری اس طویل زندگی کے کسی لمحے پہ اعتراض ہو تو پیش کرو۔ اگر تمہارے اس تباہ کن معاشرے میں نے زندگی گزاری ہے اور جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا، شراب نہیں پی، بد نظری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دھوکے بازی کسی سے نہیں کی، کسی کو تکلیف، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، اس تباہ کن معاشرے اور ماحول میں جب میں 40 سال کی زندگی گزار چکا ہوں اور کسی بھی لحاظ سے تمہارا میری زندگی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر میں جو کچھ آج کہتا ہوں تمہیں وہ بھی مان لینا چاہیے کہ میں وہ غلط نہیں کہتا، اللہ کے حکم سے کہتا ہوں، کیونکہ میری سابقہ زندگی پاک صاف ہے. اگر مجھے مفادات یا مجھے کوئی ذاتی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں 40 سال کے عرصہ میں وہ چیزیں اپنا چکا ہوں، لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں آئی تو پھر جو میں آج کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں اور اللہ کے حکم سے کہتا ہوں. لہذا تمہیں میری اس زندگی کو دیکھ کے مان لینا چاہیے. ہر زی فام زی ہوش آدمی جانتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی پروگرام لے کے اٹھے تو سب سے پہلے اس کی زندگی پہ اعتراض ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، تھوڑی دیر آپ بولیں پھر انشاءاللہ آپ خود بولیں گے اور مجھے چپ کرانا پڑے گا. میری آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے نا، بولیے تو صحیح، پہلی ہے یا دوسری؟ جی جوہر آباد میں پہلی آمد ہے جی، اور بعض لوگوں کو یہ پہلی آمد بھی ناگوار گزری. نہیں، پہلی آمد ناگوار نہیں گزری. یعنی میں یہاں آیا ہوتا، میری آمد سے کوئی حالات بگڑے ہوتے، کوئی صورتحال تباہ ہوئی ہوتی، پھر تو کوئی جواز بھی تھا کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا کہ بھئی آدمی خطرناک ہے، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے. لیکن حیرت ہے، افسوس ہے کہ میں پہلی بار آ رہا ہوں زندگی میں. ابھی میں نے منہ سے کچھ کہا نہیں، لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پھر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جن کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور انہوں نے مجھے گویا شرارتی عنصر سمجھ کر یا فسادی سمجھ کر یا گویا اس ماحول کے لیے تباہ کن حالات پیدا کرنے والا سمجھ کر میرا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ بولیے نا اسی آواز سے. پھر انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں ان کی پگڑی چوراہے پہ اچھال دوں. جی جن کو میری طرف سے تکلیف نہیں اور وہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو پھر میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان کی پگڑی اچھال دوں. اور یہ بات آپ کے نوٹس میں رہنی چاہیے قبلہ، کہ میں پاکستان کے اس قانون کا احترام کرتا ہوں جو اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور جو اس کے مطابق نہ ہو میں اس قانون پہ پیشاب کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہوں. میں اس قانون کا کوئی احترام نہیں کرتا. اس کا احترام جو انگریزی قانون ہے، اس کا احترام وہ کرے جس نے قوم کے رشوت کے مار سے اپنی ویک مات کے 10-10 ہزار کے میک اپ خریدنے ہوں، بہت لانتی قانون کا احترام کرے. ہم نے چٹائی پہ بیٹھ کے کھایا، چٹائی پہ سوئے، چٹائی پہ زندگی گزاری گزر رہی ہے. میں اس ضابطے کا حیا کروں گا جو محمد کے ضابطے سے متفق ہوگا. جو اس سے متفق نہیں ہے، میں کالے قانون کا، لانتی قانون کا، ذلیل ضابطے کا نہ لحاظ کرتا ہوں، نہ قوم کو کرنے دیتا ہوں. میں اس قانون کو، اس ضابطے کو، اس راہ کو توڑنا، اس سے پیشاب کرنا، اس کو جوتے کی نوک سے ٹھکانا ایمان سمجھتا تھا، سمجھتا ہوں، آئندہ سمجھتا رہوں گا. کیا خیال ہے تہاڈا؟ جی جمعیت علماء اسلام کا منشور کیا ہے؟ کوئی جواب دے نہ، تھی جاگ گئے بھی ہو گئے کوئی نہ، آ جڑے اٹھتے پہ نہیں نبھاؤ نہ وعدہ نہیں ہے کیتا مسیح سے، وعدہ تو تھی مسیح پہ کیتا ہے. اے مسیح دا وعدہ پورا نہیں یہ کر دے تے کل تہاڈے تو کی امید ہے؟ ہوں جڑا اٹھے کالا، ٹھیک ہے دوست، کی خیال ہے؟ وعدہ پورا کر دیو، جی تسی وعدہ پورا نہیں کر دیتے دعا کرنے جلسہ ہو گیا، بڑی تقریریں ہو گئیاں، علماء کرام دے خطابات ہو گئے، نہیں ہوئے، پھر بس کری، جلسہ ہونا چاہیے، گل سن دے ہو، کوئی جاگے بھی ہو کے کوئی نہ جی، اے بابا ہونے دے ہم نے جب تک جینا ہے جینا ہے، نعرے نعرے کم نعرے نہ تو انو والی کوئی نہیں آتا، ناراض نہ ہویا، نعرے کم اور گفتگو پہ توجہ زیادہ. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو قانون اسلام کے مطابق نہیں ہے، میں اس قانون کے لیے احترام کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ کی کیا رائے ہے کہ استعمال کیا جائے یہ لفظ؟ جی مثلاً ایک لفظ آتا ہے نا زبان پہ، ہم قانون کا احترام کرتے، آتا ہے یا نہیں آتا؟ کس قانون کا احترام کرتے ہیں؟ جس قانون کو ختم کرنے پر جہاں حق بھی لگا ہوا ہے، کہتا ہے نا کہ ہم ختم کریں گے، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ جس قانون کو جنیجو بھی ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے، جس قانون کو سیاسی پارٹیاں بھی ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، جس قانون کو علماء فقہا بھی ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جس قانون کو پوری قوم بھی ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے، پوری قوم کا مطالبہ پریس کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے، ریزولیشنوں کے ذریعے، قراردادوں کے ذریعے یہ ہے کہ یہ قانون ختم کرو اور اسلامی قانون لاؤ. تو جس کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہو، اس کے لیے احترام کا لفظ لانا بے غیرتی نہیں ہے؟ اس سے بڑی بے ضمیری کیا ہوگی کہ جس کو تم بھی غلط سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ ختم کرنا ہے، اس کے لیے کہتے ہو کہ احترام؟ احترام تو محترم چیز کا کیا جاتا ہے، احترام تو اچھی چیز کا کیا جاتا ہے، بری چیز کا احترام ہوتا ہے. تو ہم احترام ہر اس ضابطے اور قانون کا کریں گے جو اسلام کے مطابق ہوگا، اور جو اسلام کے مطابق نہیں ہوگا اس کا احترام ہم نہیں کریں گے. میں نے عرض یہ کیا ہے کہ میں آپ کے شہر میں پہلی بار آیا ہوں، ابھی میں نے قدم نہیں رکھا، اور کچھ لوگوں کو یہ قدم بولیے نا ناگوار گزرا. کیوں ناگوار گزرا؟ یہ خطرناک ہے. مجھے تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی جس نے کہا خطرناک ہے، مجھے تکلیف نہیں ہوئی اس کے ان لفظوں سے؟ جس نے رپورٹ دی خطرناک ہے، مجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ تو جب ایک آدمی ابتدا کرتا ہے زیادتی کرنے کی، اس کے بعد اگر اس کا جواب دیا جائے تو کوئی زیادتی؟ جی اب چاہیے تو یہ تھا کہ میں ان کی پگڑی اچھالتا اور چوراہے پہ اور ان کو بتلاتا تم کس پانی میں ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن میرے محترم بزرگ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ ذرا، ہاتھ ذرا بولے نا. تو میں بزرگوں کی بات مان لیا کرتا ہوں، حکومت کی بات نہیں مانتا. حکومت کی بھی مان لوں اگر کوئی جائز بات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی ضد تو نہیں ہے نا. جائز بات کسی کی بھی مانی جا سکتی ہے، ناجائز بات کسی کی بھی نہیں مانی جا سکتی. تو مولانا بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں تو پہلی بار آیا، لوگ کہتے ہیں خطرہ. آج کم از کم وہ قید فرماتے ہیں کہ ایسا اقدام ہو کہ خطرہ ڈل جائے، پھر دوبارہ دیکھیں گے بھائی کیا ہوتا. نیا نیا ضلع بنا ہے، چلو میری وجہ سے ضلع اکھڑ نہ جائے کہیں، ضلع نہ اڑ جائے بھائی. ضلع اپنی جگہ قائم رہے، شہر اپنی جگہ قائم رہے، شہر کی دیواریں قائم رہیں، رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ پورا ملک بھی قائم رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے نا. بہرحال میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میری آپ کے پاس آمد یہ پہلی. آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو میرے مزاج سے واقف نہیں، اور میں بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوں. اس لیے میں نے عرض کی کہ تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ تعاون کریں، تھوڑی دیر کے بعد پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو آپ بخوبی بیدار ہو جائیں گے اور مجھے بات کرنے میں آسانی محسوس ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، میری زندگی پہ کوئی اعتراض ہے تو لاؤ. کتنا بڑا چیلنج دیا پیغمبر نے، اور تباہ کن ماحول اور معاشرے میں رہ کر یہ چیلنج دیا کہ اگر 40 سال کی زندگی میری پاک صاف ہے، مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں نے اپنے مفادات کے لیے یا عیش و آرام کے لیے کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھایا، تو یقیناً آج بھی جو میں کہتا ہوں وہ غلط نہیں ہے، وہ سچ ہوگا. لہذا تم کو مجھے رسول مان لینا چاہیے. تو جب بھی کوئی آدمی بات کرتا ہے تو پہلا اعتراض اس کی زندگی پہ ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی جاننے ہیں تو کتنا بڑا ولی ہیں، تو کتنا بڑا غوث ہیں، کتب ہیں، کل ساڈے نال تاش کھیڑ دے رہے ہیں، آج لیڈر بن گئے ساتھ. لوگ کہتے ہیں یہ یا نہیں کہتے، ہوتا ہے نا اعتراض. کل تک ہمارے ساتھ جوا کھیلتا رہا ہے، آج پیر و مرشد بن گئے، آج شیخ بن گئے، آج غوث اور کتب بن گئے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، فوراً زندگی پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جانتے ہم تو کیا ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی اور صداقت کے لیے پہلے نمبر پہ اپنی زندگی پیش کی کہ تمہیں میری زندگی پہ کوئی اعتراض ہے تو لاؤ. مشرکین عرب کے پاس نبی کی زندگی پہ اعتراض کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی، نہ اس وقت تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی. اور اے قادیان دے کانے دی زندگی تے اعتراض کرنے واسطے ساڈے کول امبار لگے تھے، امبار. زندگی دا ایک ایک لمحہ قادیانی بے ایمان دا گدلا، زندگی دا ایک ایک لمحہ تباہ کن اور برباد ہے اس انگریز کے خود کاشتہ پودے کا، جس نے خاتم النبی جین کے بعد منصب نبوت پہ فائز ہونے کی غلیظ کوشش کی گئی. امام القولین نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو پیش کیا کہ میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، تمہیں اگر میری زندگی پہ کوئی اعتراض ہے تو لاؤ. کفر کے پاس نبی کی زندگی پہ اعتراض کرنے کے لیے کوئی ثبوت، کوئی سند، کوئی دلیل نہیں تھی. دوسری دلیل پیش فرمائی کہ شاید تم لوگ یہ کہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ کسی انسان کی سازش، یہ میرے اپنے دل کی سوچ ہے، یا مجھے کسی نے پڑھایا، یا میں نے کسی اور سے پکٹ کر لیے. اگر تمہیں یہ شک ہو تو میں تمہیں یہ چیلنج بھی دیتا ہوں کہ جو کتاب میں پڑھتا ہوں، جو کلام میں پڑھ رہا ہوں، جس کی تلاوت میں کر رہا ہوں، اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ. سورت تو درکنار، اگر ایسی ایک آیت بھی بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ. اگر تم میری زندگی پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے، وہ پاک صاف، اور جو کلام میں پڑھ رہا ہوں اس کلام پہ بھی تمہیں کوئی، اس کلام جیسی تم کلام بھی دوسری نہیں بنا سکتے، تو پھر تمہیں مجھے رسول مان لینا چاہیے. کیوں؟ اگر میں نبی نہیں ہوں تو پھر تم میں اور مجھ میں تو کوئی فرق نہیں. فرق تو پڑ رہا ہے نبوت سے، فرق تو پڑ رہا ہے وحی سے، فرق تو پڑ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا. اگر تم میری رسالت کے قائل نہیں ہوتے ہو تو پھر تم میں اور مجھ میں تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. پھر جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں ایسی تم بھی کر سکتے ہو. اگر تم مجھ جیسی کلام پیش کر سکتے ہو تو تمہیں میری نبوت پہ اعتراض کا حق ملنا چاہیے، اور اگر تم مجھ جیسی کلام پیش نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے کہ یہ کلام میری من گھڑت نہیں ہے، اللہ کی وحی ہے، اور تم مجھ پہ ایمان لاؤ. یہ دوسری دلیل بھی اتنی وزنی تھی کہ جسے کفر نہ اس وقت توڑ سکا نہ آج توڑ سکتا ہے. توڑ سکتا ہے جی؟ کافر اس وقت قرآن جیسی کتاب بنا کے پیش کر سکے تھے جی؟ آپ کے بعد 14 صدی بیت گئی ہیں، قرآن جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت بنائی جا سکی؟ آج کوئی بنا سکتا ہے؟ قیامت تک کا چیلنج ہے ہمارا، سچے پیغمبر کے سچے اونٹی ہونے کی حیثیت سے
کہ قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنائی جا سکتی. ایک دلیل پیش کی کہ میری زندگی تم میں گزر گئی ہے، کوئی اس پہ اعتراض ہے تو لاؤ. دوسری دلیل یہ پیش کی کہ جیسی کلام میں پیش کرتا ہوں، اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے ہو تو ایسی کلام تم بھی لاؤ. اگر میری زندگی پہ بھی اعتراض کوئی نہیں، جیسی کلام میں پیش کر رہا ہوں، جیسی گفتگو میں کر رہا ہوں، تم ایسی گفتگو بھی نہیں کر سکتے، کلام بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر تمہیں مجھے اللہ کا رسول مان لینا چاہیے. نمبر تین، دو دلیلیں تو یہ پیش کی. تیسری دلیل یہ پیش کی کہ کسی آدمی کو پہچاننے کے لیے اس کے دوست احباب، اس کے تعلقات، اس کی بیٹھ اٹھ کا جائزہ لیا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابھی یہاں ایک چٹ آئی تھی، چٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ جی ہمارے مجسٹریٹ صاحب کسی قادیانی کی بیٹھک پہ بیٹھے ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ یہ چٹ پہ لکھا ہوا تھا، چٹ معلوم نہیں حقیقت پہ مبنی ہے یا نہیں، میں اس بات میں نہیں جاتا، لیکن چٹ لکھنے والے کا ذہن یہ ہے کہ مجسٹریٹ صاحب جب مسلمان ہیں تو ان کو قادیانی کے گھر کے بغیر پورے شہر میں کسی مسلمان کا گھر کیوں نہیں ملا؟ یہی ذہن ہے چٹ والے کا یا نہیں؟ بولیے تو صحیح. میں اپنے موقف کو آگے لے چلنا چاہتا ہوں. چٹ لکھنے والے کا ذہن یہ ہے کہ جب قادیانی مسلمان ہے، اپنا مجسٹریٹ مسلمان ہے، اور یہ شہر ہے، کوئی جنگل نہیں ہے کہ اس گھر کے سوا کوئی گھر نہ ہو، تو وہ کسی مسلمان کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے، سڑک پہ کیوں نہیں بیٹھ گئے، مسجد میں آ کے کیوں نہیں بیٹھ گئے، وہ قادیانی کے گھر کیوں بیٹھے؟ گویا چٹ لکھنے والا ذہنی طور پہ مشکوک ہے کہ کہیں مجسٹریٹ صاحب کے خفیہ تعلقات نہ ہوں قادیان سے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہی اس کا ذہن ہے نا. میں نے چٹ پہ تفصیلی بات نہیں کرنی، میں صرف بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کسی کو جانچنے کے لیے اس کی بیٹھ اٹھ، اس کے تعلقات، اس کی دوستی، اس کے مراسم کا جائزہ لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا. جی اگر آدمی چرچیوں کے پاس بیٹھتا ہو، لوگ کہتے ہیں چرچی، ورنہ وہاں کیوں بیٹھے؟ اگر بھنگیوں کے پاس بیٹھتا ہو تو لوگ کہتے ہیں بھنگی ہوگا. شرابیوں سے دوستی ہو تو لوگ کہتے ہیں ضرور شرابی ہوگا. جوئے بازوں سے تعلقات ہوں تو لوگ کہتے ہیں ضرور جوئے باز ہوگا. یعنی ان تعلقات کو دیکھ کر لوگ جائزہ لے لیتے ہیں اس شخص کی زندگی کا کہ جس کے متعلق گفتگو چل رہی ہو کہ یہ خود کیسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صداقت، عفت، دیانت، نبوت اور رسالت کے لیے بطور دلیل کے تیسری دلیل یہ پیش فرمائی، اور اللہ کے حکم سے پیش فرمائی، اللہ کی وحی سے پیش فرمائی، اور پورے چیلنج کے ساتھ پیش فرمائی کہ تم میری زندگی کا جائزہ لینے کے لیے میرے ساتھیوں کو دیکھ لو. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً. یہ قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر پہ وحی بھیجی کہ تم یہ اعلان کرو کہ مجھے دیکھنے کے لیے میرے ساتھیوں کو دیکھا جائے. اگر میرے ساتھی چرسی ہوں، میرے ساتھی بھنگی ہوں، میرے ساتھی شرابی ہوں، میرے ساتھی لٹیرے ہوں، میرے ساتھی ڈاکو ہوں، میرے ساتھی شرابی ہوں، میرے ساتھی زانی ہوں، تو تمہیں میری زندگی پہ بھی اعتراض کر لینا چاہیے، میرے دعوے کو بھی مشکوک سمجھ لینا چاہیے. لیکن اگر میرے دامن میں آنے والا تہجد گزار بن گیا ہے، میرے دامن میں آنے والا ایک خالق کو ماننے لگتی ہے، میرے دامن میں آنے والا کفر کے خلاف شدت کر رہا ہے، آپس میں بھائی بن گئے ہیں، میرے دامن میں آنے والا ایک مثالی انسان بن گئے ہیں، جس کی نظریں کل بد نظری کے لیے اٹھتی تھیں آج زمین سے نہیں ہٹتی، جس کے ہاتھ کل ڈاکہ مارتے تھے آج وہ ہاتھ ڈاکے زنی کرنے والے ہاتھ کو کاٹ رہے ہیں، اور جو لوگ کب تک شراب نوشی میں ملوث تھے آج شراب کے بھرے ہوئے مٹکے انہوں نے گلیوں میں اڈھیل دیے ہیں، جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، آدمی تمہارے ماحول کے تھے بس کو پوچھتے تھے، میں نے ایک کے سامنے جھکا دیا، بت کا طواف کرتے تھے میں نے بیت اللہ کا طواف کرا دیا، چوری کرتے تھے میں نے چوروں کے ہاتھ کاٹنے والا بنا دیا، ڈاکے مارتے تھے میں نے ڈاکہ کے راستے میں رکاوٹ کرنے والا بنا دیا، جس معاشرے سے وہ لوگ نکال کے میں نے مثالی بنا دیے ہیں. اگر میں غلط ہوتا، میرے ساتھی غلط ہوتے، میں بد کردار ہوتا، اگر میں انقلاب لایا ہوں اور میرے ساتھی صحیح بن گئے ہیں تو پھر تمہیں مجھے صحیح مان لینا چاہیے۔ کو پلے پیا تھے جی، تین دلیلیں اتنی وطنی پیغمبر نے پیش کی جن کا توڑ، جن کا رد نہ اس وقت تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں، قادیان کے بھینگے کو نبی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یوں کہیے حسن و جمال کا پتلا ہو، عفت ماب اور پاک دامن ہو، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہو، اور پھر وہ شخص خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بین الاقوامی بدمعاش، جھوٹا اور کذاب ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بد کردار دعویٰ کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، اور کوئی ایک بہت بڑا حسین و جمیل اور سکالر دعویٰ کر لے تو ہم کہیں کہ سچا ہے۔ نہیں، یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی حسن و جمال والا اب دعویٰ کرے وہ بھی بدمعاش ہے، اور دعویٰ کرے وہ بھی بدمعاش ہے۔ پیغمبری ہر لحاظ سے محمد رسول اللہ پہ ختم ہو گئی، ہر لحاظ سے۔ آج کے بعد کسی بھی لحاظ سے کوئی نبی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ لفظوں پہ غور رہنا چاہیے، آج کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، حتیٰ کہ ایک لفظ اور بڑھائیے، کوئی معصوم نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا۔ آج کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی معصوم ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ پہ رسالت کا دروازہ بند، آپ پہ نبوت کا دروازہ بند، آپ پہ عصمت کا دروازہ بند۔ آپ کے بعد کسی کو نبی ماننا بھی کفر ہے، آپ کے بعد کسی کو رسول ماننا بھی کفر ہے، آپ کے بعد کسی کو معصوم ماننا، چاہے ایک کو معصوم مانا جائے، چاہے بارہ کو معصوم مانا جائے، چاہے پانچ کو معصوم مانا جائے، یہ عصمت کا عقیدہ امن کے لگتے جگر کے بعد کسی اور کے لیے رکھنا کفر ہے۔ معصوم خاتم الانبیاء کے بعد اب پیدا نہیں ہو سکتا جی، بلکہ یوں کہیے اللہ نے چار دروازے بند کیے، ایک نبوت کا، اب وہ دروازہ نہیں کھل سکتا، ایک ایسی ماں کے پیدا ہونے کا جو نبی جنے، یہ در بند ہے۔ اب کوئی عورت، کوئی خاتون پیدا نہیں ہوگی جو نبی کو جنم دے۔ اور دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ بند کیا کہ اب کوئی ایسا شخص بھی کائنات میں پیدا نہیں ہوگا جو صحابی کہلائے۔ اور چوتھا دروازہ یہ بند کیا کہ اب کوئی ایسی ماں بھی نہیں آئے گی جو صدیق جنے، کوئی ایسی ماں بھی نہیں آئے گی جو عمر جنے، کوئی ایسی ماں بھی نہیں آئے گی جو عثمان اور علی کو جنم دے، کوئی ایسی ماں بھی اب کائنات میں پیدا نہیں ہوگی جو خالد بن ولید جنے، جو معاویہ بن ابی سفیان جنے، جو طلحہ و زبیر جنے۔ کوئی ماں وہ پیدا نہیں ہو سکتی جو صحابی کو جنم دے۔ چار دروازے بند کیے خالق نے، بند ہیں، بند رہیں گے، قیامت تک کبھی ان دروں کو کھولا نہیں جا سکتا۔
ختم نبوت، خلافت راشدہ۔
ٹھیک ہے، کچھ آ گئے ہو، بس کریے، روٹی جو گیتے میں کر لی، صاحب زادہ صاحب بھی آکشن چنگا فسایا نا میں سارے تر گئے اپنی اپنی ڈیوٹی دے کے میں انہوں نے بہایا لیکن خیر ہے کوئی گل نہیں میں بھی سارا دن نظر بندی کٹی ٹھیک ہے کہ نہیں بولو تو صحیح تھی بول رہے کوئی نہیں ہوتے میری طبیعت چاہیے شاید تھی میری گل نہیں سمجھتے سمجھ آ رہے چار دروازے بند ہیں جی اب کوئی ایسی ماں پیدا ہو سکتی ہے جو نبی کو جنم دے جی میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ ایسی ماں بھی نہیں آ سکتی جو صدیق کو جنم دے دل چاہتا ہے کہ صدیق کا تذکرہ کر دیا جائے صدیق کون میں گل غلط آ گیا تو تسی میری زبان پکڑن کی کوشش نہیں کی غلط نہیں آکی غلط آکی بلکہ نہالے نہیں پوچھتا آگے چل کے پوچھتے پتہ لگتا ہے نا کہ تسی کوئی سمجھتے بھی ہو کہ کوئی ایڈی سمجھ قوم کا جگہ آ کر لو تھی آ جاؤ سمجھ ایڈی سمجھ کوئی تھی اپنے آپ تو سارا الو نہ سمجھو سیانے لوگ بھی ہیں صحیح فرما رہے ہیں اگے چل کے دسا تو شاید حال ہی سمجھ کوئی نہیں آئی ہونی امام القرآن نے عرب کی تباہ کن وادی نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا آخری اور سچا رسول ہوں کوئی نہیں مان رہا صدیق وہاں نہیں ہے گھر سے بے گھر ہے وطن سے بے وطن ہے واپس لوٹتا ہے اور سفر سے واپسی پر عموماً عادت ہوتی ہے کہ لوگ دوست آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی نئی تازی بات اسی روٹین کے مطابق انسانی طبیعت کے مطابق سوال کیا کوئی نئی تازی قوم نے جواب دیا کہ نئی تازی بات ہی نہیں طوفان آ گئے کیا ہوا عبداللہ کا بیٹا محمد کہتا ہے میں رسول ہوں توجہ میری طرف رہنی چاہیے بات سنی دل میں رکھ لی بلا تاخیر بغیر سوچے سمجھے نبی کی طرف چل پڑے آ کے صرف اتنا پوچھتے ہیں محمد آپ نے یہ دعویٰ کیے ہے کہ میں رسول ہوں آمنہ کے لخت جگر فرماتے ہیں کہ بالکل آمنہ کے لخت جگر فرماتے ہیں کہ بالکل کیے سچی بات ہے میں واقعی اللہ کا رسول ہوں یہ جواب ملنے پر صدیق کہتے ہیں ہاتھ بڑھائیے توجہ رہے ذرا توجہ رہے ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اور کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول کافروں نے بتلایا قوم نے بتلایا کہ محمد کہتا ہے میں رسول ہوں ان سے سن کے محمد کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تحقیق کی کہ آپ نے دعویٰ کیے جب تسلی ہوئی کہ دعویٰ کیے تو بیعت کر لی کلمہ پڑھ لیا یہ نہیں پوچھا کہ آپ رسول کیوں ہیں توجہ نہیں رہی آپ کی یہ نہیں سوال کیا کہ آپ رسول آپ نبی کیوں ہیں آپ کے پاس کوئی نبی کی پیغمبر ہونے کی کوئی دلیل کوئی سند نہیں تسلی کی کہ آپ نے دعویٰ بھی کیا ہے یا نہیں، یہ محض افواہ ہے؟ جب یہ تسلی ہو گئی کہ دعویٰ کی ہے تو رسول مان لیا، اور بغیر دلیل کے مان لیا، بغیر ثبوت کے مان لیا. آگے چلنا چاہتا ہوں تاکہ بات ذہن میں آئے. خاتم الانبیاء پر 100,000 کم و بیش 24,000 کے قریب انسان اس وقت ایمان لا کر صحابی بنا. جو بھی آیا دل سے آیا، جو آیا پختہ یقین لے کے آیا، جو بھی آیا نبی کو سچا مان کے آیا، جو آیا غیر متسلسل ایمان لے کے آیا، ان کے آنے کا انکار نہیں، ان کے ایمان کا انکار نہیں، ان کی صداقتوں کا انکار نہیں، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا انکار نہیں، ان کی عفت عدالت کا انکار نہیں، ان کے تقدس اور پرہیزگاری کا انکار نہیں، ان کے رضی اللہ عنہ ہونے کا انکار نہیں، لیکن اس بات کا انکار ضرور ہے کہ جیسے ایمان ابو بکر لایا اس طرح کا ایمان کائنات نے سوائے ابو بکر کی اور کوئی نہیں لایا.
ختم نبوت صدیق اکبر.
جو آیا کچھ دیکھ کے آیا، جو آیا تحقیق اور جستجو کر کے آیا. کسی نے معجزات مانگے، کسی نے چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھا. آپ کی توجہ نہیں رہے گی، میں آگے نہیں چل سکوں گا. کسی نے چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھا مان لیا، اور کسی نے ہاتھ میں پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا مان لیا، اور کسی نے پسینے کی خوشبو دیکھی مان لیا، کسی نے گلی سے گزرتا ہوا دیکھا اور بعد میں آیا تو خوشبو ہی خوشبو نظر آئی مان لیا، کسی نے مارا پتھر برسائے دعائیں دیتا دیکھ کر مان لیا، کسی نے گالیاں دی مجنون کہا گلی کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے پھینکا، اور یہ تمام تر خباثت سر انجام دی، لیکن جب دیکھا کہ وہی پیغمبر اس گلی کے کوڑا کرکٹ کو پھینکنے والی بڑھیا کے سرانے کھڑے ہو کے پوچھتا ہے بیمار پرسی کے وقت کہ امی کیا حال ہے، تو تڑپ گئی بڑھیا، کہتی ہے محمد اور میرے لیے امی، میں تو اپنی خباثت کا مظاہرہ کرتی رہی، ہم نہ کلال کہتے تیرا کردار اپنا ہے میرا کردار اپنا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت.
نبی بیمار پرسی کر کے لوٹ گیا، بڑھیا تڑپ گئی، کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نے مانا، زندگی دیکھ کے مانا، گھر رہ کے مانا، توجہ کیجیے، گھر رہ کے مانا، گود میں بیٹھ کے مانا، چہرہ رات دن دیکھ کے مانا، گفتار کردار دیکھ کے مانا، مسلح پہ کھڑا دیکھ کے مانا، گھریلو زندگی دیکھ کے مانا، نیند دیکھ کے مانا، جاگتا دیکھ کے مانا، خلوت جلوت دیکھ کے مانا، نبی کے ہاتھ سے لکمے منہ میں لے کے مانا. نہیں سمجھے تم میں کیا کہہ چکا ہوں. مانا گود میں بیٹھ کے، نبی کے گھر سے کھا کر، نبی کی اندرونی گھریلو زندگی کا جیسا لے کر، نبی کے اخلاق کردار دیکھ کر، نبی کا حسن و جمال قریب سے دیکھ کے مانا. مانا تسلیم کرتا ہوں، ابھی طالب کے بیٹے نے بھی مانا، پر گھر رہ کے دیکھ کے مانا، گود میں بیٹھ کے دیکھ کے مانا، قریب رہ کے دیکھ کے مانا، نبی کی رفتار گفتار دیکھ کے مانا. اور ابو بکر تو گھر ہی نہیں تھا جب پیغمبر نبوت کا اعلان کر رہے، بغیر دلیل کے مانا، بغیر سند کے مانا، بغیر ثبوت کے مانا، بغیر زندگی کا جیسا لیا مانا، بغیر طلب کیا مانا، ایک نے مانا، طلحہ نے مانا، اکیلا ماننے
فرشتے کے بغیر دلیل کے اگر خاتم الانبیاء کو کسی نے سب سے پہلے نبی مانا ہے تو ابو بکر ہے.
نہیں مانا بغیر دلیل کے جی علی کا ماننا یقیناً مبارک. نہیں علی کا ماننا یقیناً مبارک. علی نے مانا دل سے مانا. علی ایمان لائے غیر متزلزل ایمان لائے پر نبی کے گھر رہ کر نبی کی گود میں بیٹھ کر نبی کو قریب سے دیکھ کر زندگی کا جیسا لے کر مانا بغیر دلیل بغیر سند بغیر ثبوت بغیر معجزہ طلب کیے بغیر دلائل دیکھے بغیر زندگی کا جیسا لیے اگر کوئی مان رہا ہے تو ابو بکر ہے.
سبحان اللہ.
وہ بحث ہی نہیں کرتا. مانا دل سے مانا. ماننا مبارک. خطاب کے بیٹے نے بھی مانا. نہیں مانا بولیے نا بلند آواز سے آگے نکلے. مانا یقیناً مانا. ان کا ماننا قابل قدر ان کا ایمان لانا قابل قدر لیکن مانا کچھ دیکھ کے مانا. مانا جیسا لے کے مانا. مانا تجربہ کر کے مانا. مانا تسلیے کر کر کے مانا. گھر سے چلے تھے قتل کا ارادہ تھا راستہ میں ارادے بدلے ہیں کہ آپ کی بہن محمد کی نوکر محمد کی غلام بن چکی ہے آپ کے بہنوئی بھی محمد کا امتی بن چکے ہیں آپ ان کا سر لینے جا رہے ہیں لوٹ کے گھر آئے تصویری واقعے مختصر کرتا ہوں. بہن کے در پہ دستک دی اندر داخل ہوئے ہم شیعہ کو مارنا شروع کیا. علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتی ہیں اس قدر مارا کہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب کے وجود سے لوگوں کے فوارے نکل آئے اور وہ یہ سمجھنے لگ گئیں کہ شاید میری زندگی کا آج آخری دن ہے آج کے بعد میں شاید زندہ نہ رہ سکوں اور مٹ جاؤں تو کم از کم عمر پہ یہ واضح کر دوں کہ جو نبی پہ سچے دل سے ایمان لائے اسے کوئی جائر اسے کوئی ظالم اسے کوئی ہٹلر اسے کوئی خرابکار طاقت کے بلبوتے نہیں دبا سکتا. اس کے ذہن میں اتار جاؤں کہ محمد کے غلام جئی ہوا کرتے ہیں محمد کے غلام صادق ہوا کرتے ہیں محمد کے غلام شجاع ہوا کرتے ہیں محمد کے غلام بہادر ہوا کرتے ہیں محمد کے غلام ظلم و جور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کیا کرتے ہیں. یہ سوچ کر خطاب کی بیٹی عمر کا گریبان پکڑتی ہے. بہن ہے حقیقی بہن ہے. گریبان پکڑ لیا کھینچا. تاریخ کہتی ہے کہ عمر تمام تر قوت کے باوجود زمین سے اکھڑ گیا. حالانکہ یہ عورت اور وہ شیخ جری ہے جوان ہے پاؤں اکھڑ گئے. خطاب کی بیٹی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے عمر کسی مغالطے میں مبتلا ہو. جس نے محمد کو رسول مان لیا ہے وہ تیر سکتا ہے لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. وہ مٹ سکتا ہے پر محمدی ادھر رہا ستم کر ہنر آسمائیں تو تیر آسما ہم جگر آسما. توجہ میری طرف. بات اشارے سے سمجھانا چاہوں گا. خطاب کا بیٹا یوں کھڑا ہے.
اللہ
ہے توجہ میری طرف. خطاب کا بیٹا فاطمہ کو دیکھتا ہے سر سے پاؤں تک دیکھتا ہے. بہن ہے ہمشیرہ ہے خون ہے گھر میں پلی ہے ایک چھاتی سے دودھ پی ہے ایک گھر میں رہے ایک خاندان جیسا لیتا ہے وہی تو ہے. میرے گفتگو کا ذرا انداز ہے توجہ ہے میری طرف ہے توجہ. جیسا لیا وہی تو ہے وہی فاطمہ ہے جو میرے ساتھ گفتگو کر رہی. منہ میں انگلی ششتر حیران لیکن لرز گئے کہتے فاطمہ جو کلام تو پڑھ رہی تھی وہ مجھے نہیں پڑھا دیتی. سبحان اللہ, وہ مجھے نہیں پڑھا دیتی. فاطمہ کہتی ہیں عمر اسلام کے کچھ قاعدے اور ضابطے تو غسل کر لے, میں قرآن پیش کر دیتی ہوں جتنا اب تک اتر چکا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, تو غسل کر میں پیش کرتی ہوں, غسل نہ کروں تو پیش کیوں نہیں کرتی. فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, پاک لوگوں کے سوا اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. غسل کیا, کلام الہی کی تلاوت کی, فاروق کی زبان سے نکلا یہ انسانی گفتگو نہیں ہے, انسانی کلام نہیں ہے. فاطمہ لے چل اس مولو آقا مرشد کے پاس جس کی تو باندھی اور غلام بن گئی ہے, لے گئی نبوت کے قدموں میں لے گئی. عمر آیا, وجہ ہے جی, آیا پر کچھ دیکھ کے آیا نہیں سمجھے, دل سے آیا, دل سے نہیں آیا, دل سے آیا, پختہ یقین لے کے آیا, غیر متزلزل ایمان لے کے آیا, لیکن کچھ دیکھ کے آیا. بہن کی جرت دیکھی, یقین آ گیا کہ یہ جھوٹی, کلام الہی کی تلاوت کی, یقین آیا کہ یہ انسانی کلام, نبوت کے قدموں میں پہنچے, یقین پختہ ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا, آیا یقینا آیا, لیکن کچھ دیکھ کے آیا, کچھ نہ دیکھ کے آنے والا تنہا ابو بکر ہے. دلیل نہ مانگنے والا تنہا ابو بکر ہے, ثبوت نہ مانگنے والا تنہا ابو بکر ہے, بحث نہ کرنے والا تنہا ابو بکر ہے, سب سے پہلے ایمان لانے والا تنہا ابو بکر ہے. اس صفت میں ابو بکر پوری تعینات میں بائد ہے, پوری تعینات میں تنہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صرف صدیق نہیں, نہیں سمجھے, میں بار بار جو صدیق صدیق کا لفظ کہہ رہا تھا اور آپ سے میں نے کہا آپ نے میری غلطی نہیں پکڑی, اب سمجھ آئی آپ کو غلطی. ابو بکر صرف صدیق نہیں, صدیق تو عمر بھی ہے, صدیق عثمان بھی ہے, صدیق علی بھی ہے, صدیق طلحہ بھی ہے, صدیق زبیر بھی ہے, صدیق پیغمبر کا ہر صحابی ہے, لیکن صدیق اکبر ایک تھا ایک ہے اور قیامت تک پیغمبر کی امت میں ایک رہے گا. کیوں ایک ہے, سب نے مانا, کچھ دیکھ کے مانا, موجے دیکھ کے مانا, زندگی کا جیسا لے کے مانا, دلائل سن کے مانا, گفتگو دیکھ کے مانا, اخلاق دیکھ کے مانا, رفتار اور گفتار دیکھ کے مانا, کچھ نہ دیکھ کے ماننے والا صرف ابو بکر ہے. اسی لیے پیغمبر نے اعلان کیا کہ تو ہی صدیق اکبر ہے. سب سے بڑا سچا, سب سے بڑا مصدق, سب سے بڑا تصدیق کرنے والا تو ہے, اس لیے کہ تو نے اس حالت میں مانا جب کوئی نہیں مان رہا تھا, تو نے اس حالت میں مانا کہ جب میری کوئی تصدیق نہیں کر رہا تھا, اور تصدیق بھی اس طرح کہ تو نے دلائل نہیں مانگے, معجزہ نہیں مانگا, ثبوت نہیں مانگا, جستجو نہیں کی. امتحان کا وقت آیا, خالق امتحان لینا چاہتے ہیں, توجہ رہے, خالق امتحان لینا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر اپنی صداقت کو کیسے برقرار رکھتا ہے. ہجرت کی رات, علی کو ساتھ بھیجا جا سکتا تھا, جوان ہے, بھیجا جا سکتا یا نہیں, کسی اور صحابی جوان کو ساتھ بھیجا جا سکتا تھا کہ سفر میں خادم کی حیثیت سے نوجوان جائے, علی صدیق کی بنسبت کم عمر ہے انہیں بھیجا جا سکتا تھا, ابو بکر کی بنسبت کسی اور کم عمر والے صحابی کو خادم بنا کے ساتھ بھیجا جا سکتا تھا, لیکن نہیں, غار کی رات, ہجرت کی رات ابو بکر ساتھ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ خالق بیجا کا مسیح سے وعدہ کرنے بعد بھی لوگ نہیں بنے, کیوں پچھا بھائی کمال ہے, واہ بھائی واہ, تیرے جہاں ہوں ہر بچے نے تے انقلاب پیدا کرنا, ناراضی نہ ہونی, تھوڑی دیر لانے ٹور سے دو چار تیرے نال اور بڑے والا نے اٹھ پڑے ناراضگی معاف نہیں. یہ نوجوان بڑے انقلاب پیدا کر سکتے. میں نے جبری ان کو بٹھایا. کام تو انہوں نے کرنا ہے نہیں کرنا. پونجی تو یہی ہے نا اہل سنت کی, جمعیت کی یہ پوری ہے. اس لیے میں نے ان کو بٹھایا اور جبر کر کے بٹھایا. اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ شاید کوئی زیادہ ضروری کام ہو. بہرحال مختصر کرتا ہوں. آپ بھی تھک گئے ہوں گے کہ نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ابو بکر اپنی صداقت کو بھی برقرار رکھتا ہے تو کیسے رکھتا ہے, اور اپنے آقا محبوب کی عزت آبرو اور عصمت کو بھی برقرار رکھتا ہے تو کیسے رکھتا ہے. ہجرت کی رات ہے, ابو بکر ساتھ ہیں. راستے میں سوال ہونے, رب العالمین جانتے تھے کہ ہوگا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے. اب اگر ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں تو گویا نبی کے ساتھ محبت عشق اور وفا نہ رہی, راز فاش ہو گیا. اور اگر نہیں بتلاتے, غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو صداقت کی ابو بکر اپنے منصب کو برقرار رکھتے ہوئے فرماتے ہیں, ہذا رجل یہدی السبیل, یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتلاتا ہے. کافر سمجھا کہ کسی شہر کا راستہ بتلانے والا کافر ساتھ ہے. ابو بکر یہ سمجھتے تھے کہ رب العالمین کا راستہ بتلانے والا میرے ساتھ ہے. یہ صدیق اکبر ہے جس نے اس آڑے اور مشکل وقت میں بھی اپنی صداقت کو برقرار رکھا. غار میں راتیں تین گزر گئیں, نکل کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ دل چاہتا ہے کہ ساری رات لگ جائے اور صدیق اکبر کا تذکرہ جاری رہے. مدینہ طیبہ پہنچ گئے. لوگ آج پہلی مرتبہ آقا کی زیارت بھی کر رہے تھے, ابو بکر کی زیارت بھی کر رہے تھے. نہیں جانتے تھے محمد رسول اللہ کون ہے. کچھ لوگ آ کے ابو بکر کو پہلے سلام کر لیتے, آقا کو بعد میں کرتے. کچھ آقا کو پہلے کر لیتے اور ابو بکر کو بعد میں کرتے. یہ سلسلہ جاری رہا. توجہ کیجیے, خاتم الانبیاء بیٹھے سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مغالطے میں ابو بکر کو محمد سمجھ رہے ہیں اور اس کو پہلے سلام کر رہے ہیں, لیکن نبوت بولتی نہیں, بتلاتی نہیں. نہ صدیق سے پیغمبری کہتی ہے کہ بول کہ میں محمد نہیں ہوں, نہ خود بولتی ہے کہ یہ محمد نہیں میں محمد ہوں. کیوں نبوت اس لیے نہیں بولی کہ پیغمبری صدیق سے کوئی فیصلہ کرانا چاہتی تھی. آخر کار کچھ وقت گزر گیا, سورج چڑھتا آیا, پیغمبر کو دھوپ لگنے لگی تو ابو بکر اپنی چادر لے کے کھڑے ہو گئے. توجہ کر سر, توجہ کر سنی, چادر لے کے کھڑے ہو گئے. غلام تو بہت بیٹھے تھے, کہہ دیتے ابو بکر بھائی دھوپ لگتی ہے انتظام کرو, کوئی چادر لو, ہم تمہارے مہمان ہیں. ابو بکر نہیں بولا, اپنی چادر لے کے کھڑے ہو گئے. صاف الناس لوگ پہچاننے لگے, یہ آقا ہے یا نوکر ہے, یہ مولا ہے یا مرید ہے, یہ مرشد ہے یا مرید ہے, یہ خادم ہے یا آقا ہے. صاف الناس بخاری کی روایت ہے, لوگوں نے اب تک پہچانا یہ ابو بکر ہے, یہ محمد رسول اللہ ہے. آخر یہ معاملہ تو پیش آیا. نبوت چاہتی تھی کہ صدیق سے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام پا جائے جو کل سنیوں کی دلیل بنے. ایک وقت وہ تھا کہ پیغمبر نے چادر کرائی, وہ چادر علی کے سر آئی, وہ چادر سہرا کے سر آئی, وہ چادر حسن کے سر آئی, وہ چادر حسین کے سر آئی. دنیا نے چادر 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 کی رکھ لگا دی. کہنا چاہتا ہوں اگر علی کے سر پہ محمد چادر نہ لاتے کیوں لاتا, حسن کے سر پہ محمد چادر نہ لاتے کیوں لاتا, سہرا کے سر پہ نبی چادر نہ دیتے کون دیتا. دیکھنا تو یہ ہے کہ نبی تو موجود تھا اور آپ کے سر پہ چادر دی, محمد کے سر پہ چادر کیوں لایا.
رپورٹر محترم موجود ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اس نے گزارش کروں گا میں کہ نوٹ کرے کتاب دینا. چراغ مصطفی اور شرارے بولاوی, یہ کتاب کا نام ہے. لاہور سے چھپیے جانے زینبیہ, بخاری مارکیٹ, وادت کالونی, لاہور. چور, بدماش, اچکے, ڈاکو, بے ایمان اور کالے کافر کی جرت کا اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی جرت کے ساتھ وہ یہ کتاب چھاپ رہا ہے اور پاکستان میں چھپ رہی ہے. اور پچھلے دو مہینے آج سے پیش تک چھپیے, اسلامی حکومت, اسلامی خلخلے, اور اسلامی پروپوگنڈے کے دور میں چھپی ہے. کتاب کے صفحہ 18 پر یہ بے ایمان, یہ ملعون مصنف اور یہ تعینات کا بدترین بدماش اور اچکا انسان لکھتا یہ ہے, اردو زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں, لکھتا یہ ہے کہ شیطان کے بعد اس کے مذہب کو سب سے پہلے قبول کرنے والا چیمپئن اول ابو بکر ہے. یہ پاکستان میں چھپی ہے. جس ابو بکر نے خاتم الانبیاء کی نبوت کو بغیر دلیل کے مانا, بغیر ثبوت کے مانا, سب سے پہلے مانا, آج تیرے ملک میں اس پیغمبر کے جانشین, پیغمبر کے رفیق کے غارے مزار, پیغمبر کے سسر, پیغمبر کے ابو کی جگہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ کی ابو اور پوری کائنات کے نانے کو آج تیرے ملک میں شیطان کو ماننے والا لکھا جا رہا ہے. یہ کتاب ملک میں چھپتی ہے. نوکر چاہی کہاں ہے, حکومت کہاں ہے, انٹیلیجنس کہاں ہے, پریس آرڈیننس کہاں ہے, صحابہ کی عزت و آبرو کے لیے بننے والا ضابطہ کہاں ہے, تمہارے ضابطے میرے لیے, تمہارا قانون میرے لیے,